مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، اور میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ سامعین، کل یعنی منگل کے روز برسلز میں ایک بین الاقوامی ہوائی اڈے اور ایک میٹرو اسٹیشن پر حملوں کے بعد یہ بحث دوبارہ زور پکڑ رہی ہے کہ دہشت گردی سے کس طرح نمٹا جائے۔ دنیا بھر کے سیاسی رہنماؤں کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے، اور بیشتر رہنما دہشت گردی کے خلاف جاری کوششوں کو مزید مضبوط کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو آج کے راؤنڈ ٹیبل میں ہم بات کریں گے کہ یورپ کے کئی شہروں میں داعش کی طرف سے ان حملوں کے بعد کیا کوئی پالیسی شفٹ متوقع ہے، اگر ہے تو اس کی شکل کیا ہوگی، اور مغرب میں مقیم جو مسلمان ہیں اس پر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ اس کے علاوہ یورپ میں داعش کی جو ایک طرح سے بظاہر بڑھتی ہوئی پریزنس موجودگی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے محرکات اور عوامل جو ہے وہ کیا ہیں، کیا نظریاتی ہے یا پھر واقعی یہ لوگ احساس محرومی کے شکار ہیں اور اس وجہ سے داعش کی جیسی تنظیموں میں شامل ہو رہے ہیں، اور داعش جیسے دہشت گرد گروپوں سے نمٹنے کے لیے عالمی جو رہنما ہیں، مسلمان لیڈرز ہیں، اس کے علاوہ علماء، سول سوسائٹی اور میڈیا جو ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ اور مختلف اینگل سے اس موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارا ٹول فری نمبر جس کے ذریعے آپ کال کر کے ہمارے مہمانوں سے سوالات کر سکتے ہیں وہ ہے 0800-777-89۔ اور ہمارے آج کے شرکا میں شامل ہیں برسل سے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار خالد فاروقی صاحب، یہاں امریکہ سے سیکیورٹی اور سیاسی تجزیہ نگار ظفر طاہر صاحب کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں مذہبی اسکالر، فلاسفر، رائٹر اور اسلامک ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ڈاکٹر عامر لیاقت، ان سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کے کچھ ساؤنڈ بائٹس ہم آپ کو سنانا چاہیں گے، اور اس کے بعد ہمیں جوائن کریں گے کامران بخاری صاحب، گلوبل انٹیلیجنس کے ادارے اسٹراٹفورڈ سے آپ منسلک ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم چلتے ہیں برسلز، جہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے خالد حمید فاروقی صاحب نے، اور ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی خالد حمید فاروقی صاحب، کل ہم نے دیکھا کہ دھماکوں کے فوراً بعد یہ کہا جا رہا تھا میڈیا میں کہ تحقیقات جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں، یہ بتائیے گا اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟
پیش رفت یہ ہے کہ ایک تو اس صالح عبدالسلام کی گرفتاری کے بعد ہی جو سلسلہ شروع ہوا تھا، بہت زیادہ شدید چھاپوں کا سلسلہ، لوگوں جو روپوش ہیں اور ان جو انٹیلیجنس سروسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا خیال ہے کہ بہت بڑا نیٹ ورک تھا اس کے پیچھے، ان کی گرفتاریوں کے لیے جو ہے مختلف مقامات پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ظاہر ہے کہ سیکیورٹی میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا ہے، مزید فوج بلائی گئی ہے، مزید پولیس بلائی گئی ہے، اور سرویلنس کے نظام کو زیادہ کیا گیا ہے۔ ویسے تو سیکیورٹی الرٹ یہاں پر گزشتہ چار مہینوں سے ہے، لیکن ان دھماکوں کے بعد جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور ابھی میں شہر کے اندر موجود ہوں جہاں پر لوگ جو ہے ویجل کر رہے ہیں، اور یہاں چیمبرز آف کامرس کے سامنے جمع ہیں، یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہاں پر لیکن شہر میں لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، سیکیورٹی فورسز زیادہ ہیں یہاں پر۔
یہ ٹھیک ہے۔ تو فاروقی صاحب، حملہ آور جو تھے اس میں، ان کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کی گئی ہیں؟ کتنے تھے، ان کی تعداد کیا تھی؟ اور
یہ تین لوگ جنہوں نے ایئرپورٹ پر جو گئے تھے، اس میں سے یہ ایک جو ہے وہ جس نے خودکش حملہ کیا تھا وہاں پر، اور اس کے بھائی نے جو ہے میٹرو میں حملہ کیا تھا، ان دونوں بھائیوں کے متعلق بتایا گیا ہے، اس کی انفارمیشن شیئر کی گئی ہے۔ دونوں بیلجین باشندے ہیں، اور ایک کو 10 سال پہلے سزا ہوئی تھی لیکن ارلیئر اسے چھوڑ دیا گیا تھا، اور دوسرے کو 5 سال سزا ہوئی تھی اور وہ حال ہی میں رہا ہوا تھا۔ تو ان دونوں کے متعلق خاصی انفارمیشن شیئر کی ہے انہوں نے پریس کے ساتھ۔ تیسرا شخص انہوں نے کہا تھا مشتبہ پکڑا گیا ہے، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ وہ شخص جو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ایئرپورٹ سے، نعیمی جس کا نام ہے، وہ بیسیکلی وہ شخص نہیں تھا, اس کی غلط شناخت کی گئی تھی, تو پولیس نے وہ بیان ودرا کر لیا ہے, اس کی جگہ دوسرا ایک مشتبہ شخص پکڑا گیا تھا. تو یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے, اس کی شدید تلاش جاری ہے اور بہت ایٹ لارج ہے وہ, جس کی وجہ سے خاصا خوف و ہراس ہے کہ وہ اس کو کس نے چھپایا ہوا ہے, وہ کہاں گیا, اور کہیں اگلے جو حملے ہیں ان کی تیاری تو یہاں نہیں ہو رہی. اور جو نیٹ ورک تھا جس نے صالح عبد السلام کو 4 مہینے تک چھپائے رکھا, اس نیٹ ورک کو تلاش کرنے کی کوشش آ رہی ہے. خاصی پریشانی کی صورتحال ہے اور لوگ جو ہیں وہ باہر نہیں نکل رہے ہیں, پولیس اپنا اسکولوں میں بھی خاصی کم حاضری رہی ہے, لیکن بچوں کو جو ہے وہ خاص قسم کا دہشت گردی سے متعلق لیسن دیا گیا ہے ہر اسکول میں آج.
اچھا, تو مقامی جو لوگ ہیں, ظاہر ہے جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو دیگر ممالک میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں بھی شدت پسندی جو ہے وہ نظر آنے لگتی ہے. وہاں پہ برسلز کے جو لوگ ہیں, خود اپنے برسلز کے لوگ, ان کے کیا تاثرات ہیں, کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟
دیکھیں, یہ خاصا بیلجین لوگ ہیں, خاصا پیسیو, اور انہوں نے جو ہے ہر مرحلے پر ہی بڑے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا ہے, اور یہاں پر ایسے کوئی لوگوں میں غصہ یا ٹورڈز اسلامک کمیونٹی کو ایسا نظر نہیں آ رہا. لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں اپنی حکومت کو, وہ خاصا پرامن ماحول ہے. جس لوگ آئے ہیں یہاں چیمبرز آف کامرس کے سامنے بہت بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں اور ویجل کر رہے ہیں, یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں, غم زیادہ ہے, غصہ کم ہے. البتہ جو رائٹ ونگ آرگنائزیشنز ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ اس کو ایکسپلائٹ کریں, لیکن ان کو زیادہ پریس میں جگہ نہیں مل رہی ہے, سوسائٹی میں جگہ نہیں مل رہی ہے. فرانس میں ذرا زیادہ یامری لپائیں ہیں, وہ زیادہ بول رہی ہیں, لیکن ان کو بھی پریس میں اتنی کوئی جگہ نہیں مل رہی.
اوکے, تو جو مسلمان کمیونٹی ہے, اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہاں جہاں پہ یہ حملے ہوئے ہیں, پاکستانی جو مقیم ہے وہ ادھر انہی علاقوں میں رہتے ہیں, تو ان کے بارے میں ہمیں بتائیے گا, ان کا کیا رد عمل ہے, کس طرح وہ اس پوری اس سچویشن سے ٹیکل کر رہے ہیں؟
دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی ڈیفینیٹلی اسی علاقے میں رہتی ہے جہاں سے زیادہ دہشت گردوں کا تعلق ہے, لیکن پاکستانی کمیونٹی اس سے کبھی بھی دہشت گردی میں نہ تو نظر آئی نہ انوالو ہوئی, اور اس لیے ایک بھی کسی پاکستانی کا کبھی نام نہیں آیا دہشت گردی کے سلسلے میں. اور میری جن پاکستانیوں سے بات ہوئی, ایون صالح عبد السلام جس گھر سے گرفتار ہوئے اس کے برابر میں بھی ایک پاکستانی پڑوسی ان کے تھے, ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہاں پر ہم رہتے ضرور ہیں, لیکن ہمارا اپنا اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم یہاں پر قانون کے دائرے میں رہیں اور کسی قسم کی جو قانون کی خلاف ورزی نہ کریں, اور ہمارے بچوں کو ہم نے ایسی تربیت دی ہے کہ وہ دہشت گردی سے دور رہیں. تو پاکستانی یہاں پر آئے ہوئے ہیں, یہاں آج چیمبرز آف کامرس کے سامنے جو یکجہتی کا کیمپ لگا ہوا ہے, بہت زیادہ لوگ ہیں, ہزاروں یہاں, اس میں پاکستانیوں کے جو کمیونٹی لیڈرز ہیں, بالخصوص کشمیری کمیونٹی لیڈرز, وہ لوگ یہاں آئے ہیں اپنے پھولوں کے ساتھ, اور ان کے پاس کچھ شمع ہیں تو وہ بھی یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں.
ٹھیک, اس کے علاوہ ہم نے آج دیکھا ہے کہ جو وہاں پہ نشریاتی ادارہ ہے برسلز میں, RTBF, انہوں نے یہ کہا ہے کہ برسلز کی جو پولیس ہے ان کو ان دونوں جو حملہ آور تھے ان سے متعلق ان کے پاس معلومات تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے یورپ کے ہر شہر میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی لیٹسٹ ہوتی ہے, اور پھر اگر ہم دیکھیں تو برسلز جو ہیں وہ یورپ کے باقی جو دارالحکومت ہے اس کے مقابلے میں یہ بہت ہی چھوٹا سا دارالحکومت ہے, لیکن اس کے باوجود جس طرح یہ لوگ اسلحوں کے ساتھ ایئرپورٹ میں داخل ہوئے, میٹرو اسٹیشن میں داخل ہوئے, اس چیز کو بھی اٹھایا جا رہا ہے وہاں برسلز میں, عام لوگ اس کو اٹھا رہے ہیں, اور کیا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ انٹیلیجنس کی فیلئر بھی ہے؟
ڈیفینیٹلی انٹیلیجنس فیلئر تو ہے, لیکن اس سے زیادہ سیکیورٹی کیا اپلفٹ کی جا سکتی تھی. جہاں تک ایئرپورٹ کا تعلق ہے کہ وہ بڑا سافٹ ٹارگیٹ تھا, یورپ کے تمام ایئرپورٹ سافٹ ٹارگیٹ ہیں, یورپ میں آپ جو ہے ڈپارچر اور ارائیول ہال تک بذریعہ کار جا سکتے ہیں، اپنے سامان اتار سکتے ہیں، کوئی دور دور تک چیکنگ نہیں ہوتی جس طرح کراچی ایئرپورٹ پہ یا کابل ایئرپورٹ پہ یا ایون استنبول پہ کہ بھئی ایک کلو میٹر دور سے جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے. یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لوگوں کا اس بات پر لوگوں کو بہرحال حیرت ہوئی کہ اتنی شدید صورتحال کے باوجود کسی قسم کی کوئی چیک پوسٹ نہیں بنائی گئی ایک کلو میٹر یا 800 میٹر کے فاصلے پر ایئرپورٹ سے، اور لوگوں کو بڑا کھلے عام آنے جانے کی آزادی تھی جس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا. دہشت گردوں یا میٹرو اسٹیشن پہ بھی جانے کے لیے کوئی ڈیٹیکٹرز نہیں ہیں اور کسی قسم کے کوئی سینسرز نہیں ہیں. لیکن جہاں آپ جو بات کریں کہ آپ پولیس کو ان کے متعلق، پولیس کو جو ہے وہ 200 کے قریب لوگوں کا پتہ ہے کہ وہ اس طرح کی سرگرمیوں میں شامل ہیں،
اور اس میں ان دو بھائیوں کے نام بھی شامل تھے.
تو یہ تو جیل میں گئے ہیں دونوں، ایک کو 10 سال کی سزا ہوئی، ایک کو 5 سال کی سزا ہوئی، لیکن یہ کرائم میں یہ سزا ہوتی رہی. اور پولیس جو ہے نا وہ جج، یہاں کی عدالتیں بھی جو ہیں وہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی پولیس کو کہ کسی کو آپ بغیر مضبوط ثبوت کے اندر جیل میں رکھیں یا پکڑ لیں. تو یہ کچھ جو لوگ سیریا سے واپس آئے ان پر بھی نظر رکھی ہوئی تھی، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس قسم کی سرگرمی میں شامل رہی. لیکن حکومت نے دانستہ طور پر ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی، اور یہ کوشش کی کہ یہ سوسائٹی میں واپس آ گئے تو پرامن طریقے سے رہیں گے، ان پہ نظر ضرور رکھی. لیکن سیکیورٹی کا بہرحال ایک لیپس ہے، لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اتنی چھوٹے سے علاقے میں پولیس جو ہے وہ نہ تو 4 مہینے تک اس کا بیسیکلی صالح عبدالسلام کا بھی جو ہے وہ روپوش رہنا بھی ایک بہت بڑی شرمندگی کا باعث تھا یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے. اور پولیس اصل میں بہت زیادہ نرمی کا مظاہرہ کرتی ہے، اور یہ گینگ جو ہے اس طریقے سے تیار ہو گیا. یہ پیٹی کرمنلز تھے جو کسی کی گاڑی توڑنا، کسی کا پرس چھیننے کا کام کیا کرتے تھے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ ریڈیکلائز ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک لائف اسٹائل ان کا ہو گیا، وہ کنیکٹ ہو گئے دہشت گردوں کے ساتھ، اور انہوں نے پھر یہاں تک آج جو ہے وہ صورتحال پہنچ گئی ہے کہ نہ تو ایئرپورٹ محفوظ ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی میٹرو اسٹیشن محفوظ ہے. لیکن ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں، ایک ایسی سوسائٹی میں جو بہت ہی فری سوسائٹی ہے جس کو لوگ انجوائے کرتے ہیں اپنی فریڈم کو، اس میں اس قسم کی بیریکیڈ کر دینا اس سوسائٹی کو بھی ممکن نہیں ہے. آخر کس چیز کو بیریکیڈ کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا، یہ ایک بہرحال بہت بڑا سوال اب موجود ہے.
اوکے، تو ڈفرینٹ جو رہنما ہیں وہ، ان میں کوئی بحث آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس سچویشن سے کس طرح نمٹا جائے، پالیسی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، سیکیورٹی کو کس طرح بہتر کیا جائے؟
ڈیفینیٹلی بحث و مباحثہ تو جاری ہے، لیکن اس وقت تو اوور ویلمنگ جو ایک سولیڈیریٹی کا ماحول ہے، پولیس کو اور اپنے فوج کو اور انٹیلیجنس کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، یہاں کے لیڈرز بھی، منسٹرز بھی، پرائم منسٹرز بھی، دے آر سٹینڈنگ بیہائنڈ دیم کہ وہ بہتر کام کریں. لیکن یہ بحث بہرحال ٹیلی ویژن پہ جاری ہے کہ آخر سیکورٹی کے یہ لیپسز اور سوسائٹی کو کس طرف لے جایا جائے، اور کس طریقے سے بڑی ایک لارجر کمیونٹی کو انٹرگنائز کیے بغیر ان کو سیپریٹ کس طرح کیا جائے ان چند دہشت گردوں سے.
اوکے، آپ خالد حمید فاروقی صاحب ہمارے ساتھ رہیے، مزید کچھ سوالات ہم آپ سے کرنا چاہیں گے. ہمیں ظفر طاہر صاحب نے یہاں یو ایس سے جوائن کیا ہے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ظفر طاہر صاحب، اس سے پہلے کہ کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے جو بیان دیا ہے ان حملوں سے متعلق، اور ٹیڈ کروز جو ہے ان کے بھی بیانات سامنے آئے ہیں، اس کے جو اثرات ان حملوں کے امریکہ کے اندر پڑ رہے ہیں اس پہ ہم آپ سے بات کریں. سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ یورپ میں جو حملے ہو رہے ہیں، اور بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ داعش جو ہے وہ اپنے پنجے وہاں پہ گاڑ رہا ہے ایک طرح سے، تو یہ پوری جو اس وقت سچویشن ہمیں وہاں پہ نظر آ رہی ہے، اس پر آپ کی انالیسس کیا ہے؟
دیکھیے، ایز امریکن مسلم، ایز سمبڈی لیونگ ان ہیوسٹن جو کہ مسلمان ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یورپ کے حالات اور امریکہ کے حالات میں بہت فرق ہے. یہاں پہ جو امیگرینٹس آئے، اسپیشلی مسلمان ممالک سے، ان کے آنے کا طریقہ، ان کے یہاں پہ ایجوکیشن، ان کے جو اکنامک کنڈیشن ہے، اور جو یہاں پیٹرن ہے سوسائٹی کا، اس میں وہ اچھی طریقے سے ڈھل گئے ہیں، وہ انٹیگریٹ ہو گئے ہیں. اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ کافی حد تک امریکنائزڈ ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنی شناخت رکھی ہے، انہوں اپنے مذہب کا وہ بڑا خیال رکھتے ہیں، مسجدوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور وہ اپنی زبان اور کلچر کا بھی جہاں سے وہ آئے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں, مگر وہ اس صورتحال میں نہیں ہے جس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ کافی مسلمان یورپ میں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ زیادہ تر جو تھے یہ پڑھے لکھے لوگ تھے جو یہاں آئے ایجوکیشن کی تلاش میں, اور یہاں امریکہ میں جو اپرچونیٹیز ہیں اس کا فائدہ اٹھا کے وہ پھل پھول رہے ہیں. اور پھر امریکہ کی جو ایک طریقہ ہے امیگرنٹس کو انٹیگریٹ کرنے کا, یہ ملک ہی امیگرنٹس کا ملک ہے, تو اس کا مسلمانوں نے بھی فائدہ اٹھایا. تو آج کل ذرا گرمی زیادہ ہے بیکاز آف جو پریزیڈینشیل جو صدارتی جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں ریپبلکن پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں خاص طور پہ ٹیڈ کروز اور ڈونلڈ ٹرمپ, انہوں نے ایک ایسا پوائنٹ آف ویو لیا ہوا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ فیئر کی بنیاد پہ ہے, جو لوگوں کے جو جو انر جو فیلنگس ہوتی ہیں جو خوف اور خطرہ ہے ان کو جو وہ دنیا میں حالات دیکھ رہے ہیں اس کو وہ کیا کہتے ہیں استعمال کرتے ہیں اور اس سے لوگوں کو وہ ایجیٹیٹ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہ الیکشن جیت جائیں گے. مگر امریکہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ اور کروز کے پکے سپورٹرز بھی ہیں اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ اپنے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ اور کروز کے جو خیالات ہیں مسلمانوں کے بارے میں اس سے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت کم اکا دکا مجھے شاید لوگ ملے ہوں گے جو ڈونلڈ ٹرمپ یا کروز کے خیالات سے پوری طرح سے متفق ہیں. تو جو کچھ ہم یورپ میں دیکھ رہے ہیں بحیثیت امریکی مسلمان اس کا ہمیں بے انتہا افسوس ہے. ہم بیلجیم کے لوگوں کے ساتھ شامل ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا. جہاں تک امریکہ میں اس کے اثرات ہیں تو وہ تھوڑے سے شاید دنیا کو زیادہ لگ رہے ہیں بیکاز آف دی الیکشنز, مگر عمومی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں مسلمانوں کی حالت قدرے بہتر ہے. بلکہ میں تو اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے شاید امریکہ سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے.
اوکے, لیکن پھر اس کے باوجود اگر آپ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے جو لوگ ہیں ان کے حامی نہیں ہیں امریکہ میں, لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی کے اندر تو وہ فرنٹ رنر ہے اس وقت.
بالکل, تو دیکھیے جب لوگ ووٹ دینے جاتے ہیں تو وہ صرف ایک آدھ چیز پہ تو نظر نہیں ہوتی نا, ان کی نظر ایک تو دیکھیں آج کل ایک بہت بھرپور مہم ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, ان کے لوگ چاہ رہے ہیں ایسے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کرنا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے باہر ہوں, جو جو روایتی پارٹی سسٹم ہے ڈیموکریٹک پارٹی کا اور ریپبلکن پارٹی کا اس کے خلاف ایک طریقے سے ریوولٹ بھی ہے. تو اس میں ان کو ڈیموکریٹک پارٹی میں برنی سینڈرز نظر آتے ہیں جو قدرے لیفٹ پن ہیں, اور ریپبلکن پارٹی میں ان کو ٹیڈ کروز اور ڈونلڈ ٹرمپ نظر آتے ہیں. امریکہ کے آپ کچھ بھی حالات کہہ لیں, اکنامک حالات کہہ لیں, وہ جو کچھ دنیا میں دیکھ رہے ہیں تو اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یا یہ کہ وہ کوئی نئی چیز ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہیں وہ. مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ٹیڈ کروز کے لیے ووٹ کر رہا ہو وہ ان کی ہر چیز سے متفق ہو. دیکھیں ہم سب لوگوں کے اندر نیگیٹو اور پازیٹو دونوں طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں, یہ تو لیڈر کی لیڈرشپ ہے کہ وہ کن فیلنگز کو عوام میں ابھارے. اگر ہم ہسٹری پہ نظر ڈالیں, ہم نے یہ بات جرمنی میں بھی دیکھی تھی کہ ہٹلر نے جرمن قوم جو کہ بہت پڑھی لکھی قوم تھی اس کی ان فیلنگز کو ابھارا جس کے نتیجے میں وہ نہ صرف الیکٹ ہوئے بلکہ انہوں نے ایسی چیزیں کی جو تمام انسانوں کے لیے باعث شرم بنی بعد میں. تو امریکی بڑے اسمارٹ ہیں, امریکیوں کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے, اور ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام جو ان کی جو ایٹیچیوڈ ہے ان کی جو گفتگو ہے وہ صرف اور صرف الیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد وہ بڑے ریزنیبل کینڈیڈیٹ ہوں, وہ بڑے ریزنیبل صدر بنے, اور وہ ہو سکتا ہے کہ ایسی ڈیلز بنائیں ایسی چیزیں کریں جو کہ شاید ایون ریپبلکنز کے لیے باعث حیرت ہوں.
ٹھیک, اوکے. خالد فاروقی صاحب, جس طرح ظفر طاہر صاحب نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ کسی حد تک مغربی جو دنیا ہے وہاں سے مختلف ہے, جب ہم مسلمانوں کے حقوق ہیں یا کس طرح وہ فیل کرتے ہیں اس کی جب ہم بات کرتے ہیں, یہ بتائیے گا, کیونکہ یورپ میں ہم دیکھ رہے ہیں خود اگر بیلجیم کی بات کریں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 500 بیلجیم کے جو شہری ہیں وہ داعش کے ساتھ مل کر اس وقت لڑ رہے ہیں, تو یہ کیا واقعی اس کے پیچھے فیکٹرز اور محرکات جو ہیں وہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی یہ لوگ, ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہیں, یہ محرومیوں کے شکار ہیں, یا پھر یہ نظریاتی طور پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟
دیکھیں, جہاں تک محرومیوں کا تعلق ہے وہ ڈیفینیٹلی یہ ہوموجینیس سوسائٹی ہے, امریکہ امیگرینٹس کا ملک ہے, وہاں دونوں کا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہے, کلچر بہت مختلف ہے, یہاں پر کلسٹرائزیشن بہت زیادہ ہے, کلسٹر کی صورت میں غیر ملکی یہاں رہتے ہیں ان ملکوں کے اندر, اور وہ اچھے خاصے الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں خود ہی اس سوسائٹی سے. یہ سوسائٹی جو ہے وہ اس کے اندر بھی ایک ہیزیٹیشن ہے کیونکہ کلچرل ڈفرینس بہت زیادہ ہے. لیکن جہاں تک محرومیوں کا تعلق ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طریقے سے پورٹری کی جاتی ہے. محرومیاں لوگوں کو خاصی یہاں پر سہولتیں ہیں, جو کچھ یورپ قانونی طور پر دے سکتا ہے امیگرنٹ کو وہ دیتا ہے, اور اس طرح کا کوئی جو ہے وہ انٹرگنائزیشن نہیں ہے ان کے خلاف. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر مڈل ایسٹ کا بہت زیادہ اثر ہے, مڈل ایسٹ بہت قریب ہے یہاں سے, نارتھ افریقہ بہت قریب ہے, اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے یہ سوسائٹی بہت زیادہ افیکٹڈ ہے. اور جو نوجوان جو ہیں خاص طور پر جو سیاسی طور پر اتنے بالغ نظر نہیں ہیں کہ وہ سیاسی جدوجہد کو شروع کر سکیں, تو وہ جو ہے وہ بے بس فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو, اور پوری پولیٹی سے جو نظام انصاف ہے اسے کوئی توقع نہیں رکھتے. اس وجہ سے وہ بنیادی طور پر انفلوئنس ہوتے ہیں دہشت گردوں کے, اور دہشت گردی کے کرنے والوں جو رہنما ہیں ان کے مذہبی رہنما. پھر یہ ہے کہ ایک طرح سے یہ مکس قسم کا, وہ مسلمان بھی ہیں, یورپین بھی ہیں, یورپ میں اس طرح ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو یہ تمام چیزیں بہت کمپلیکس ہیں. اور امریکہ ظاہر ہے کہ یورپ بہت مختلف ہے, امریکہ بہت دور ہے مڈل ایسٹ سے, امریکہ بہت دور ہے نارتھ امریکہ سے, یورپ جو ہے اس کی سرحدیں ملتی ہیں آلموسٹ نارتھ افریقہ سے اور مڈل ایسٹ سے, وہ یہ بہت قریب ہیں اور بہت زیادہ فرق ہے دونوں ممالک کی پالیسیز میں, کلچر میں اور رویوں میں.
جی, یعنی مختلف عوامل جو ہیں وہ آپ کا کہنا ہے, جس میں جیوگرافی بھی شامل ہیں, لوگ جو ہیں وہ کسی حد تک فیل کرتے ہیں احساس محرومی میں مبتلا ہیں, اور ساتھ یہ نظریاتی طور پر یہ سب کچھ وہ بھی کر رہے ہیں. تو اس وقت کالرز کی جانب ہم چلتے ہیں, اگر ان کا کوئی سوال ہو آپ سے. دیر سے لیاقت الملک صاحب, جی السلام علیکم.
السلام علیکم. جناب, میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں اور اپنا اطمینان بھی چاہتا ہوں کہ یہ جو داعش بنا ہے, بنایا گیا ہے یا بن گیا ہے, یا القاعدہ وغیرہ, میں میری نزدیک آپ یقین کیجئے, میں تو کہتا ہوں کہ اسلام میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے. جو ان کی ایکٹیویٹیز ہے, تو شعوری طور پر جس نے اسلام کا مطالعہ کیا ہو تو وہ ان چیزوں کو ضرور کنڈم کریں گا. لیکن دوسری طرف میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو ریڈیکلائزیشن اس وقت بڑھ رہی ہے پوری دنیا میں, اس کی وجوہات اگر ہم معلوم کرنا چاہیں, میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے کہ ان کی وجوہات کیا ہے. آپ دیکھیں 16ویں صدی میں جب کلیسا جو تھا,
وجوہات تو بتائی ہیں خالد فاروقی صاحب نے, اس کی وجوہات بیان کی ہیں.
آپ ذرا دیکھیں جی, کلیسا 16ویں صدی میں ان کی جو ریڈیکلائزیشن تھی, اس کے نتیجے میں اس کے مقابلے میں پروٹیسٹنٹ, اور پھر وہ کیا ہوا کہ لوگ سیکولرزم کی شکل میں ایک چیز آئی, جو آج کل میں دیکھ رہا ہوں یورپ میں وہ ایک مذہب کی روپ اس نے اختیار کی ہے. یہ مسلمان برطانیہ میں بھی ہے, بیلجیم میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے, ہر جگہ ان کی کنٹریبیوشن ہے وہاں اس سوسائٹی کی ترقی میں. اور بہترین وقت گزر رہا تھا, لیکن 9/11 کے بعد اچانک یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اور سیکولرزم نے ایک مذہب کا روپ اختیار کیا اور اسلام کے مقابلے میں وہ اٹھ کھڑے ہوئے, خاص کر وہ پختون قوم جو ہے, جو اپنی ثقافت, اپنے پردی, اپنے دینی اقدار, اسلامی اقدار کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں, وہی لوگ ان کا نشانہ بن گئے ہیں. میں نہیں سمجھتا طالبان کی شکل میں اور داعش کی شکل میں, اور یہ ڈرامے کھیلے جا رہے ہیں اور پختونوں کو اور مسلمانوں کو ہر جگہ تباہ کیا جا رہا ہے. تو یہ ریڈیکلائزیشن کے کئی کون کون سے عوامل ہیں, وہ کیا چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ سے بالکل بالاتر ہے, تو میں پوچھتا ہوں ان سے کہ یہ کیا وجہ ہے اور یہ کس طرح اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے.
ان میں پختونوں کی کہاں تک غلطیاں ہیں لیاقت الملک صاحب, یہ آپ بتانا پسند کریں گے, کیونکہ شمالی وزیرستان اور باغی فاٹا کے جو دیگر علاقے ہیں, یہاں جو ازبک اور دنیا بھر سے دہشت گرد آ کر رہ رہے تھے, تو ان کو یہاں پر پناہ کس نے دی؟ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے.
یا آپ اگر مجھے ٹائم دے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1979 میں جب رشین ایگریشن ہوا تو اس کے بعد سے یہ لوگ امریکہ لے کر آئے تھے, یہ اسامہ کون لے کر ٹرین کر کے لایا تھا, یہ ازبک اور تاجک کون یہاں لے کر آئے.
لیکن اسامہ تو کہیں اور سے نکل آئے ہیں اور ان کو پھر امریکہ نے مارا بھی. یہی تو ساری پرابلم ہے کہ امریکہ جو ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنی پالیسی میں وہ تبدیلی لایا, لیکن پاکستان سمیت جو ریجنل کنٹریز ہیں ان پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کی پالیسی جو ہے وہ وہی رہی اور وہ طالبان جو ہیں ان کو اپنے ایسٹس سمجھتے رہیں اور استعمال کرتے رہیں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ افغان طالبان کو اب بھی سمجھتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ نے اہم پوائنٹس اٹھائے ہیں ظفر طاہر صاحب, اس کا آپ اگر جواب دے دیں کہ بالکل امن تھا, اچانک یہ کیا ہو گیا, حالات اس طرح کیوں ہو گئے؟ ظفر طاہر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
ہیلو.
جی جی, آپ کی آواز ابھی آئی ہے.
جی, جغرافیائی طور پہ امریکہ اور یورپ بہت مختلف ہیں, ان کا میک اپ بہت ڈفرینٹ ہے, ان کا معاشرہ, ان کی ہسٹری بہت ڈفرینٹ ہے. یورپ کی ہسٹری کافی مختلف ہے ہماری ہسٹری سے. آپ یہ نہ بھولیں کہ آج سے 350 سال پہلے تک غرناطا کے علاقے میں مسلمان جو تھے وہ جستجو میں مہم تھے, اور وہ نارتھ افریقہ سے مشکل سے 50 میل کے فاصلے پہ ہوگا. تو ایک ہسٹری ہے, نارتھ افریقہ میں بہت سارے مسلمان آبادکار گئے تھے اسپین سے, جو آج بھی اپنے آپ کو اندلوسیہ کا کہتے ہیں. تو وہاں کی حالات, ہسٹری, وہاں کے ملکوں کا حکومت کرنے کا طریقہ سب ڈفرینٹ ہے. پھر دیکھیے اکنامک اپرچونیٹی, یورپ وہ اکنامک اپرچونیٹی نہیں کریٹ کر سکا جو کہ پچھلے 40-50 سالوں میں ایشیا یا امریکہ نے کیے. تو ان تمام چیزوں کا پریشر ہے. یورپ بہت کوشش کرتا ہے کہ وہ تمام امیگرینٹس کے ساتھ منصفانہ سلوک کرے, ان کو تمام مراد دی جائیں, اسی لیے وہاں پہ ٹیکس سسٹم بہت ہائی ہے. تو یہ ایک وشیس سائیکل ہے. اس میں کس کا قصور ہے آج جو حالات ہیں؟ تو یقیناً ہم ہسٹری کی طرف انگلی اٹھا سکتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغربی طاقتیں جو پچھلے 400-500 سالوں سے دنیا پر غالب ہیں, ان کی کئی غلطیاں ہیں, خاص طور پہ مشرق وسطی میں جو آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں. مگر کیا ہم ان سے کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہم نے ایز مسلم علم کو اور سائنس کو اور ترقی کو کا ساتھ دیا, اس کے ساتھ رہے اور ان چیزوں میں ہمارا لگاؤ رہا, یا ہم ان چیزوں سے ہٹ گئے؟ تو یہ تو دیکھیں ایک بڑی لمبی انٹرنیشنل بحث ہے. میں تو ایک سمپل سا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں, وہ یہ کہ بحیثیت امریکی مسلم حالات ہو سکتا ہے کہ باہر رہنے والوں کو امریکہ کے خراب لگتے ہوں, مگر میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں مسلمانوں کے وہ حالات نہیں ہیں جو آپ کو یورپ میں اور کئی جگہ نظر آئیں گے. مجھے
لیکن ظفر طاہر صاحب اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. بہت سے, اور میں معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ ایگری بھی نہیں کرنا چاہوں گی, بہت سے ہمارے جو لسنرز ہیں وہ بھی یورپ کے مختلف ممالک میں رہے ہوں گے, وہ تو بلکہ اگر کمپیریزن کیا جائے تو امریکہ سے زیادہ وہ بہتر سوسائٹیز ہے رہنے کے لیے, وہاں کام کی اپرچونیٹیز اگر آپ دیکھیں, ویلفیئر سوسائٹیز ان کو کہا جاتا ہے. تو
ویلفیئر سوسائٹیز ان کے لیے اچھی ہوتی ہیں جو کام نہ ڈھونڈ سکیں. دیکھیے کام امیگرنٹس کے لیے وہ سوسائٹیز زیادہ کارآمد ہوتی ہیں جس طرح آسٹریلیا, کینیڈا, امریکہ ہے, جو پھلتی پھولتی سوسائٹیز ہوں, جن میں اپرچونیٹیز بڑھ رہی ہوں, جو صرف اپنے مومنٹم یا تاریخ کی بنیاد پہ نہ ہو, جن کی انڈسٹریل بیس بڑھ رہی ہو, جہاں پہ ایسے مواقع ہوں کہ نئے لوگ جب امیگرینٹ آتے ہیں تو وہ تو مراد کے چکر میں نہیں ہوتے ہیں. مراد کے چکر میں تو وہ جب پڑتے ہیں جب ان کو وہاں پہ کوئی چیز نہ مل سکے. امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یہ لوگ ان امیگرینٹس کو اٹریکٹ کرتے ہیں جو وہاں کی اپرچونیٹیز سے فائدہ اٹھانا چاہیں. تو یہ ایک یورپ کا ایک انڈیمک مسئلہ ہے پچھلے 30-40 سالوں سے کہ وہ اپنی اکانومی کو اس طریقے سے نہیں بڑھا پایا جس طریقے سے دنیا کے اور حصوں میں اکانومی بڑھی. مگر کیا اس میں صرف قصور یورپ کا ہے؟ نہیں, اس میں ہسٹری کا بھی قصور ہے, اس میں
مسلمانوں کا بھی ہے.
جی بالکل,
وہ الگ تھلگ رہتے ہیں. اگر آپ امریکہ میں دیکھیں, یورپ کے کسی ملک میں آپ دیکھیں تو وہ ملتے نہیں ہیں, باقی لوگوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں ہمیشہ.
نا کہ دیکھیں نا, جب جیسے لوگ برمنگم یا مانچسٹر میں آئے تھے ہندوستان پاکستان سے خاص طور پہ, جب وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن تھی ورلڈ وار ٹو کے بعد, تو وہ اپنے خاص علاقوں میں ان کا غلبہ تھا. وہاں پہ ان کی اتنی اکثریت تھی کہ ان کے کاؤنسل ممبرز ان کے اپنے تھے, وہاں کے کافی ممبر آف پارلیمنٹ تھے, تو ایک طریقے سے گھیٹائزیشن ہو جاتا ہے, وہ ایک کلسٹر سا بن جاتا ہے جہاں لوگ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. امریکہ میں یہ صورتحال نہیں ہو پائی. آپ کو کچھ حد تک کانسنٹریشن ملے گا شکاگو کے کچھ علاقوں میں یا نیو یارک کے کچھ علاقوں میں, مگر یہاں موبیلٹی بہت زیادہ ہے, یہاں لوگ موو بہت کرتے ہیں. آج وہ ٹیکسز میں ہیں تو کل اوکلاہوما میں بیٹھے ہوں گے. یہاں یونیفارمیٹی ہے سوسائٹی میں. یورپ میں ایک یونین ہونے کے باوجود بھی کلچر بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے اگر آپ 100-150 میل بھی ٹریول کر جائیں.
اوکے, ہمارے ساتھ رہیے. آپ ایک اور کالر ہیں لنڈی کوتل سے, متین سلیمانی صاحب. جی السلام علیکم.
میری متین سلیمانی لنڈی کوتل سے مخاطب ہوں. میری تھوڑی سی بات سنی ذرا غور سے.
جی سر.
میں ایک انسان کے طور پر, میں مسلم اور غیر مسلم کی حیثیت سے بات نہیں کروں گا, ایک انسان کی حیثیت سے.
جی.
فرض کریں میں ایک انسان ہوں اور 1600 کی تاریخ میں دیکھوں, 1600 کی طرف سے جب ہم آتے ہیں مسلمانوں کو, جب ان کا اختصال کیا جا رہا تھا, غلام بنایا جا رہا, خاص کر یورپ کی طرف سے, وہ اس وقت سے لے کر 1907 سے 1947 تک اس طرف جب ہم آ جائیں نا, جب ہم انہوں نے ہمیں آزادی دی نا, آزادی کے بعد انہوں نے مسلمان ممالک پر, امریکہ ہی نے کسی پر ڈکٹیٹر, کسی پر امیر, کسی پر بادشاہ مسلط کی, تاریخ دی کہ ہم, میں انسان کی حیثیت کی بات کرتا ہوں, پاکستانی کی حیثیت بھی نہیں کرا ہوں. اب ان کی مدد کی جا رہی ہے, خاص کرنے خلیجی ممالک جو ہے نا, وہ ابھی امریکہ نہیں ہے, ادھر نے شاہانوں کی مدد کرے ہیں, ادھر پاکستان میں ڈکٹیٹروں کی مدد کرا ہے.
ٹھیک ہے, یعنی آپ جو امریکی پالیسیز ہیں ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. بالکل, یہ امریکہ سے متعلق ہے. ظفر طاہر سے اس کا جواب لیں گے. شکریہ کال کرنے کا. ایبٹ آباد سے فدا محمد صاحب. جی السلام علیکم. فدا محمد صاحب. جی سر. اوکے, ان کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے. ظفر طاہر صاحب, آپ نے سنا ان کی نظر میں امریکی جو پالیسیز ہیں اس میں جو خامیاں. جی جی پلیز آپ اس کا اگر جواب دیں.
جی جی جی. ہیلو
فیدا محمد صاحب, آپ دوبارہ کال کریں, آپ کی آواز کلیئر ہم تک نہیں آ رہی ہے. آپ ظفر طاہر صاحب پلیز.
جی میں نے ان کا جواب سنا, ہمیں سوال سنا. دیکھیے یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ دوسرے جنگ عظیم کے بعد ایک بڑی سپر پاور کے طور پہ ابھرا اور پوری دنیا میں اس کا اثر رسوخ ہے, اور خاص طور پہ سوویت یونین کے کولیپس کے بعد ایک واحد سپر پاور سمجھا جاتا ہے. تو یہ دنیا حق بجانب ہے یہ کہنے میں کہ جو آج دنیا میں ہو رہا ہے اس میں امریکہ کا بھی رول ہے یا رسپانسبلٹی ہے. خود پاکستان میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کئی بار امریکہ اس ریجن میں آیا اور پاکستان کو تنہا چھوڑ کے چلا گیا, اور پاکستان کی آپ آج حالت دیکھ لیں کہ کیا ہے. تو اس سے تو میں بالکل ڈس ایگری نہیں کروں گا کہ امریکہ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے پڑے گی, مغرب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے پڑے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں کے لوگوں سے دوستی کی جائے, وہاں کے جو سوشل فیکٹرز ہیں, جو ہیومن فیکٹرز ہیں, اس پہ توجہ دی جائے. وہاں پہ جو علم کا جو فقدان ہے, وہاں جو اپرچونیٹیز کریٹ نہیں ہو رہی ہیں, لوگوں کو روزمرہ میسر نہیں ہے. وہاں پہ آپ بڑے بڑے شہروں کی حالت دیکھ لیجئے, مثلاً کراچی جہاں میں پیدا ہوا, اس کی آپ حالت دیکھ لیں. آج وہ شہر وہاں نہیں ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا. تو لوگوں میں ایک احساس محرومی ہے, اور احساس محرومی پھر آپ کو پتہ ہے ریڈیکلائزیشن کی طرف لوگوں کو راغب کرتا ہے, یا دوسرے غلط کاموں کی طرف. تو امریکہ کو یقیناً اپنا رول پورا کرنا چاہیے, مغرب کو پورا کرنا چاہیے. مگر جو آج کا جو میرے خیال سے جو ٹاپک تھا, اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت لوں گا, کہ کہ جو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں اسپیشلی برسلز میں جو یورپ میں ہوا اس کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں. تو میں اپنے دوستوں کو بس ایک بار یہی بتاؤں گا کہ یہاں پہ حالات کافی مختلف ہیں. ابھی صدارتی الیکشن کا سال ہے, آپ ہو سکتا ہے کہ اور کئی چیزیں سنیں ڈونلڈ ٹرمپ سے, کروز سے اور کینڈیڈیٹ سے جو کہ آپ کو پسند نہ آئے اور ایسا لگے کہ مسلمان شاید بہت بڑی مصیبت میں ہیں امریکہ میں, شاید ہمیں یہاں سے کہیں اور جانا پڑے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ ملک بہت اسٹرانگ ہے اور ایک الیکشن اور ایک صدارتی امیدوار یا ایک الیکشن سائیکل یا ایون ایک صدر جو منتخب ہو کے آئے وہ اس ملک کو نہیں بدل سکتا.
جی اوکے, ظفر طاہر صاحب آخری سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گی, یہ جو برسلز میں حملے ہوئے اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ صدر اوباما جو ہے اس وقت وہ کیوبا میں تھے, لیکن انہوں نے اس کی مذمت کی بھرپور الفاظ میں اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم داعش کے خلاف جنگ میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہیں. لیکن جو ناقدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف بیانات دینا جو ہے وہ کافی نہیں ہے. کیا جو پالیسی اس وقت ہے, کیونکہ اس داعش کے خلاف امریکہ کی اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو رہی ہے, تو پالیسی میں کوئی تبدیلی جو ہے اس کے امکانات آپ دیکھتے ہیں؟
پہلی بات تو یہ کہ امریکی صدر کا کیوبا میں ہونا اس وقت اور وہ جو کچھ وہاں بیٹھ کے کر سکتے تھے انہوں نے کیا, وہ بھی ایک بہت بہت تاریخی اہمیت اس کی ہے. کیوبا جانا اور وہاں پہ لوگوں کو یہ کہنا کہ امریکہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ آپ کی تقدیر امریکہ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ آپ کے اپنے ہاتھ میں, یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اوباما صاحب جو ہسٹری میں ایک سکسیسفل پریزیڈنٹ کا جب نام لکھا جائے گا تو اس لیے بھی ان کا نام لکھا جائے گا جو انہوں نے انٹرنیشنل ارینا میں جو انہوں نے اقدامات کیے, خاص طور پہ ایران کے بارے میں. اس کی مخالفت ہے یہاں پہ اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو فوراً واپس آ جانا چاہیے تھا اور ان کو فوراً اپنی پالیسی چینج کرنی چاہیے تھی. امریکہ کی پالیسیز اتنی آرام سے چینج نہیں ہوتی اور آئی ایم شیور کہ امریکہ کی جو پالیسیز ہیں بہت ساری وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں. کیا پالیسی چینج ہونی چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو روٹ کازز ہیں پرابلم کے مشرق وسطی میں, افغانستان میں, پاکستان میں, باقی مسلم دنیا میں, اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. امریکی مسلمانوں کا تو ہمیشہ سے ہی پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ ہم تیار ہیں اور ہم ولنگ ہیں اور ہماری کیپیبلٹی ہے کہ ہم امریکہ کی اپنے ملک کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ جو سوشل فیکٹرز ہیں ان ممالک میں جو لوگوں کو احساس محرومی کا شکار کرتے ہیں ان پہ توجہ دینی چاہیے.
جی بہت شکریہ آپ کا ظفر طاہر صاحب. اور خالد حمید فاروقی صاحب کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں دوبارہ ان کو آن لائن لے, لیکن اس وقت سامعین ہم ایک بریک لینا چاہیں گے. آپ باقی جو ہمارے لسنرز ہیں کال کر سکتے ہیں, کوئی سوال ہے تو ہمارے مہمانوں سے آپ وہ کر سکتے ہیں. نمبر ایک دفعہ پھر میں بتا دوں 0800-777-789. اس کے بعد آ کے ہم آپ کو کچھ ساؤنڈ بائٹس بتانا سنانا چاہیں گے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت بطور ایک مذہبی اسکالر کے, فلاسفر کے, برسلز کے ان حملوں کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں. لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک. بریک کے بعد ہمیں کامران بخاری صاحب بھی جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. لیتے ہیں ایک بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی سامعین, اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ برسلز میں کل جو دہشت گرد حملے ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری جو ہے وہ داعش قبول کر چکی ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت جو ہیں وہ ان حملوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اسلام کے نام پر جو لڑ رہے ہیں اور یہ کاروائیاں کر رہے ہیں اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں, آئیے سناتے ہیں آپ کو.
جو دہشت گردی کا عمل کر رہے ہیں, آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں, آئسس کہہ دیں یا اس کو طالبان کہہ دیں یا القاعدہ کہہ دیں, یہ مینٹلی سکھ لوگ ہیں. ان سکھ لوگوں سے ڈائیلاگ نہیں ہوتا. یہ آئی اسٹرانگلی کنڈیم کہ جی ہم ڈائیلاگ کریں ان سے. یہ قتل کرنے والے لوگ ہیں, ان کو مارا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی سوسائٹی کے اندر جن کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ فسادی لوگ ہیں. ان کو قرآن میں فساد فی الارض زمین میں فساد پھیلانے والا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے. ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, ان کو کوئی احساس محرومی نہیں ہے, یہ صرف اور صرف ایک خاص اور مخصوص نظریے کے ساتھ شامل ہو کر اپنے اکیلے پن کو دور کرتے ہیں, اپنی خود ساختہ آئسولیشن کو یہ دور کرتے ہیں آئسس جیسی تنظیموں کے ساتھ مل کر. آئسس ایک دہشت گرد تنظیم ہے, طالبان ایک دہشت گرد تنظیم ہے, داعش کہہ دیجئے اسے یا کوئی بھی نام ان کو دے دیجئے, یہ بالخصوص خاص طور پر آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ تو اب واقع ہو گیا, اب کیا ہوگا, یہ سوچیے اب کیا ہوگا, اب مسلمانوں پہ حملے شروع ہوں گے. اب مسلمان اب ٹرینڈ چل پڑا ہے ٹویٹر پہ کہ اسلام از ناٹ اے ریلیجن آف پیس, اب اسلام پر حملے ہو رہے ہیں, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ حملے ہوں گے, پھر معاذ اللہ اور بہت ساری باتیں ہوں گی. تو اب آپ سوچیے یہ اس کا کیا مطلب ہوا, اس کا مطلب آپ دین کی خدمت تو نہیں کر رہے نا, آپ کے اندر کوئی احساس محرومی تو ہے نہیں, نہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں, نہ آپ دین کی جد و جہد کو آگے بڑھا رہے ہیں, آپ ایکچولی اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں, آپ داعش کا نام رکھ کے اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. آپ کی وجہ سے آج ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہا ہے, آپ کی وجہ سے آج اسلام کو گالی پڑ رہی ہے, آپ کی وجہ سے آج جو دنیا کا سب سے زیادہ پرامن مذہب ہے اس پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے. تو یہ سکھ لوگ ہیں, یہ مینٹلی سکھ لوگ ہیں, یہ پاگل لوگ ہیں.
جی, آگے چل کر ڈاکٹر عامر لیاقت جو ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ داعش جیسی جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں یہ کس طرح اور کیوں جنم لیتی ہیں, ان کی نظر میں اس کی وجوہات کیا ہیں, آئیے سنتے ہیں.
دیکھیے اس میں آپ کو تھوڑا تاریخی تناظر دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ خوارج اٹھے کہاں سے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اٹھے اور انہوں نے باقاعدہ ایک خلیفہ وقت کو قتل کیا اور ان کا نام تھا حضرت عثمان. اس کے بعد پھر انہوں نے قصاص عثمان کے نام پر ایک نئی تحریک چلائی اور پھر یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خلاف ہو گئے, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھی خلاف ہو گئے, اور ان سے حضرت علی نے باقاعدہ نہروان میں جنگ لڑی ہے. جب نہروان میں آپ نے ان پر فتح پالی تو آپ سے آ کر آپ کے ساتھیوں نے دریافت کیا اب تو ہم جنگ جیت گئے, اب تو خارجی ختم ہو گئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خوارج کبھی ختم نہیں ہوں گے, یہ ہر دور میں نکلتے رہیں گے, کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. اس وقت انہوں نے ارشاد سنایا کہ یہ شیطان کے سینگ کی طرح نجد سے یہ فتنہ اٹھے گا, نجد سے یہ فتنہ اٹھے گا اور تم انہیں ہر دور میں نکلتا ہوا دیکھو گے, یہ کثرت سے سر مڈائیں گے, یہ ان کی ٹخنوں سے اوپر شلواریں ہوں گی, یہ تم سے بہتر نماز پڑھیں گے, یہ تم سے بہتر قرآن پڑھیں گے, لیکن قرآن ان کے حلق سے ایسے اتر جائے گا جیسے تیر شکار کے پار ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے ان کو جہنم کے کتے کہہ کر پکارا. تو یہ ہر دور میں نکلیں گے. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کسی جنگ سے یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہمارے نبی کی پیشن گوئی معاذ اللہ درست ثابت نہیں ہوئی. یہ آتے رہیں گے, ان سے لڑائی آپ کو پڑے گی.
جی, اور آگے چل کر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو دہشت گرد گروپس ہیں جو اسلام کے نام پر لڑ رہی ہیں, ان کا نشانہ اگر ہم دیکھیں تو ان کے بقول نہ صرف غیر مسلمز ہیں بلکہ مسلمان بھی ہیں. لیکن ڈاکٹر لیاقت کی نظر میں ان گروپ سے کس طرح نمٹا جائے, اس دہشت گردی کا حل کیا ہے, آئیے سنتے ہیں ان سے.
ہمارے یہاں بھی اسی طرح لوگ مارے گئے ہیں, ہم نے بہت سفر کیا ہے, ہمارے یہاں بہت قتل و غارت ہوئی ہے, ہماری چاہے وہ مساجد ہوں یا مدارس ہوں یا اقلیتی عبادت گاہیں ہوں, کہیں پر بھی ہمارے ہاں ایسا کوئی دن نہیں گزرا ہے جہاں لاشیں نہ گری ہوں. ہم نے بہت سفر کیا ہے, ہم بہت گزرے ہیں اس دکھ سے, اس درد سے, ہم نے بڑی لاشیں اٹھائی ہیں. اب آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ کس طرح کے مانسٹرز ہیں جو کریٹ کیے گئے تھے, اور اگر میں پیچھے جاؤں تو پھر آپ نے کریٹ تو افغان وار میں کیے تھے نا, یہ اس کے بعد سے یہ وہاں سے ان کے بچے پیدا ہونے شروع ہوئے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا میں, اب یہ جو آئسس ہے یہ خلافت کی بات کرتی ہے اور امارت اسلامی کی بات کرتی ہے, کیا امارت اسلامی کے اندر جبرن عورتوں کے ساتھ ریپ کر کے ان کو غلام بنایا جا سکتا ہے جہاد کے نام پر, کیا عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جا سکتا ہے, کیا سر کاٹے جا سکتے ہیں, کیا ان کی ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں, کیا پوری ایک آبادی کو جلایا جا سکتا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے یہ آئیڈیولوجیکل بھی ہے, یہ پولیٹیکل بھی ہے, اور یہ در حقیقت پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں یہ اب انتخاب جیت جائیں گے, آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ اس پورے واقعے کو اب سیاست کی بنیاد بنائیں گے, اور کچھ ہی دن باقی ہیں, اور اسی واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم آگے بڑھے گی, اور یہ ہم نے موقع خود فراہم کیا ہے. ہمارے چاہے آپ ان کو گمراہ کہہ لیں, چاہے آپ ان کو راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ کہہ لیں, چاہے آپ ان کو دہشت گرد کہہ لیں, چاہے آپ ان کو مایوس کہہ لیں, کوئی بھی نام آپ ان کا رکھ دیں, لیکن کیا بہرحال وہاں پر موجود ایسے ہی لوگ ہیں انہیں ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو اب اس کی وجہ سے اسلام کا نام بدنام ہو رہا ہے. اسلام پوری دنیا کے اندر اس وقت نشانے پر آ گیا ہے, اور ہمارے ہاں جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم متفقہ طور پر مل کر بھی داعش کے خلاف بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, ہم متفقہ طور پر آئیسس کے خلاف آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہیں. ہمارے ہاں ابھی بھی لوگ بٹے ہوئے ہیں کہ برا کہیں یا اچھا کہیں, مسلمان کہیں یا خارجی کہیں. یہ خارجی آپ کو کہنا ہوگا, ان کو خارجائٹس ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے آپ پر بار بار انگلی اٹھائی جاتی رہے گی کہ یو آر اے مسلم, یو آر ٹیررسٹ, یو آر مسلم, یو آر ٹیررسٹ. یہ آپ کو ہمیشہ کہا جائے گا جب تک آپ مکمل طور پر, کلی طور پر پورا عالم اسلام ان سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کرتا ہے.
جی سامعین, یہ تھے مذہبی اسکالر, فلاسفر, رائٹر اور اسلامک ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کامران بخاری صاحب ہمارا ساتھ دیں اور تاکہ پروگرام کو ہم آگے بڑھا سکیں, لیکن جب تک وہ ہمیں جوائن کریں کالرز کو ہم سنتے ہیں. مرید خان میاوالی سے. جی السلام علیکم مرید خان صاحب. جی مرید صاحب, آپ کی آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے ہم تک. نیکسٹ کالر ہے راج محمد کوہاٹ سے.
ہیلو.
جی جی مرید صاحب, جی جی آپ کی آواز آئی ہے.
السلام علیکم جناب, دوست کا یاد کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی دنیا میں پھیل رہی ہے اس میں بڑی طاقتوں کا بھی بیچ میں غلطیاں ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو ملک دہشت گردی کرتے ہیں جس طرح کے امریکہ نے افغانستان اور عراق پر کی ہے, جس طرح انڈیا جو ہے کشمیر میں کر رہا ہے, جس طرح فلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے, یہ بھی تو دہشت گردی ہے. اقوام متحدہ کی چھتری کے نیچے ملکوں کو تباہ کیا جائے گیا ہے. میں دہشت گردی کی مذمت کرتا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ ان ملکوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہاں لوگوں کو اس استعمال کا خیال کریں. جب ملک دہشت گردی نہیں کریں گے تو عوام بھی نہیں کرے گی.
جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. کوہاٹ سے راج محمد صاحب السلام علیکم. جی رب نواز پنڈی سے. جی سر رب نواز پنڈی سے.
جی جی السلام علیکم سر.
جی السلام علیکم.
اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ آ جائے.
جی
ملک اپنے کھیتوں وچوں پمبے کھو کھو کھائیے, دیش بیگانے باغوں وچوں میوے کھان نہ جائیے.
سر سر کے اوپر سے گزر گیا جو بھی آپ نے بات کی ہے, بالکل میرے سر کے اوپر سے گزر گئی. اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں اس کو.
میں یہ کہتا ہوں کہ ملک اپنے یعنی اپنے جو کھیت ہے یا اپنا ملک ہے اس کے اندر اگر ایک تمبا ایک ایسا فروٹ ہے جو بہت کڑوا ہوتا ہے, اگر وہ بھی آدمی کھا لے گزارا کر لے, لیکن دوسرے ملکوں میں میوے کھانے کے لیے نہ جائے. تو ہمیں افسوس ہے وہ مسلمان بھائیوں کے لیے جو یورپین ملکوں میں ہیں. بہرحال میں انسر یہ کرتا ہوں کہ سورج کی روشنی جن چیزوں کو دکھا دینا
جی
نظر کی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ابھی دیکھیں آپ کے مشرق وسطی ہو, افغانستان ہو, کوئی ملک ہو, ایک گھر چھوڑ کر دوسرا ملک افیکٹڈ ہے, کسی کا بھائی قتل ہوا ہے, کسی کو کچھ نقصان ہوا ہے. ابھی اس گھر کا کوئی آدمی وہ مجاب بننے جس طرح عامر بھائی صاحب نے بات کی ہے, یہ سب اسلامی باتیں تھی, لیکن خدا کا آواز ہے دل کو ایک بھی نہیں لگی, بلکہ اس کا جو ہے وہ قدورت پیدا ہوئی ہے. ایک مسلمان آدمی کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ اب کل نبی کے خلاف یہ بات ہوگی, کل دوسرے کے خلاف بات ہوگی. بھائی یہ جو مسلمانوں کو ذمہ کیا گیا ہے, ابھی اب یہ بتائیں لیبیا میں جو قذافی تھا اس کے ساتھ لوٹ لا سلام والا کام کیا گیا ہے, ایک مسلمان حکمران کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, ابھی مسلمان اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ صدام کے ساتھ کیا ہوا ہے, افغانستان کے میں کیا ہوا ہے؟
لیکن ان سے اپنے ملک کے لوگ جو تھے وہ بھی سب کچھ ان کے حامی بھی تھے, یہ بات بھی درست ہے, چاہے وہ لیبیا کے قذافی ہو یا عراق کے صدر صدام ہوں, ان کے حامی بھی تھے, لیکن دوسری جانب کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ان کے خلاف تھے, اور ان کی جو حکومت ہے کہا جاتا ہے کہ ان کی جو پالیسیز تھی اس کا وہ نشانہ بن رہے تھے. بہت شکریہ جی, بہت ایک اور بھی کالرز ہیں. سر بہت ٹائم آپ کو دیا, بہت ٹائم آپ کو دیا, بہت شکریہ. کراچی سے عبدالحی صاحب, جی السلام علیکم.
بڑی مہربانی, شکریہ سر, مہربانی.
جی کراچی سے عبدالحی صاحب.
ہیلو.
جی
ہاں ہاں ہاں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھ آپ لوگ آج کے جو دور کے گانے میں دوہرا رہے ہو نا, لیکن سب سے بڑا دہشت گرد جو ہے نا وہ امریکہ اور پاکستان ہے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھ امریکہ نے پہلے بھی ہیروشیما پہ ایٹم بم گرایا جو کہ دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں, اور آپ کے جو جنگ چھڑے نا.
اوکے عبدالحی صاحب, کال کرنے کا بے حد شکریہ. ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اس وقت. کامران بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ کی بات بھی ہم نے سن لی. کامران بخاری صاحب السلام علیکم. کامران بخاری صاحب.
جی وعلیکم السلام.
جی کامران بخاری صاحب, یہ جو اس وقت ہمیں سچویشن ایک طرح سے نظر آ رہی ہے یورپ کے اندر, پیرس کے بعد اب برسلز میں حملے ہوئے ہیں, اس پر آپ کی انالیسس کیا ہے؟ کس طرح آپ پوری اس حالات کو دیکھتے ہیں؟
دیکھیں اس میں بہت سارے پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, انٹیلیجنس سروسز ہیں, یہ بیہائنڈ دا کرو ہیں. یہ ریئیکٹیولی جو ہے ڈیل کر رہی ہے سچویشن کو. داعش جو ہے وہ کئی زمانے سے, اور یہ کوئی 2014 کی بات میں نہیں کر رہا کہ جس وقت انہوں نے اپنی ریاست قائم کی تھی شام اور عراق کے اندر, میں اس سے بہت سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. داعش ابھر رہی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک پانی سر سے نہ گزر جائے تو جو ہے جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہوں, وہ اس طرح اس طریقے کو سنجیدگی سے لیتے نہیں, اور اس وجہ سے جو ہے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے. یہ ایک کینسر ہے جو پھیل چکا ہے, اور یہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگر جو ہے یورپ کو ایک جسم کی مانند سوچا جائے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کینسر یورپ کے کس کس حصوں میں پھیلا ہوا ہے. یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کس حد تک جو ہے یہ بیماری ان کو لاحق ہے.
ٹھیک ہے, لیکن کامران صاحب آپ کا تعلق بھی انٹیلیجنس ایک ایجنسی سے ہے. یہ جو ایک برسلز کا ایک نشریاتی ادارہ ہے آر ٹی بی ایف, اس کے مطابق جو وہاں پہ پولیس ہے ان کو ان دونوں جو حملہ آور بھائی تھے برسلز حملوں میں ملوث, ان سے متعلق ان کے پاس معلومات تھی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی ہے, برسلز ایک چھوٹا سا دارالحکومت بھی ہے, اس کے باوجود ایسے حملوں کو روکنا یہ آپ کے خیال میں کیوں نہ ہو سکا؟
دیکھیں ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک حد تک ہی کارآمد ہوتی ہے. ٹیکنالوجی اتنی ہی اچھی ہے جتنی اس کے بنانے والے اور پھر اس سے زیادہ اس کے استعمال کرنے والے. بالآخر جو ہے کوئی مشین جو ہے وہ خود سے کام تو کرتی نہیں ہے, چاہے آپ سیٹلائٹ یوز کرتے ہیں, ایوز ڈراپنگ کے جو ڈیوائسز ہیں وہ یوز کرتے ہیں, ای میل انفلٹریشن کے کرتے ہیں, کال انٹرسیپشن کرتے ہیں, اس کے لیے بھی بالآخر جو ہے ایک جو ہے انسانی رول ہے جو ناگزیر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صحیح طریقے سے بروئے کار نہیں لایا گیا, اور پھر یہی ہے کہ داعش کو جو ہے جو سوشیو اکنامک جو پولیٹیکل حالات ہیں یورپ کے اندر بالخصوص مسلمان کمیونٹیز کو لے کر, اس کو ایکسپلوئٹ کرنا بہت اچھی طریقے سے آتا ہے. پھر یہ بھی ایک قدرتی عمل ہے کہ جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ اتنی جلدی جو ہے حرکت میں نہیں آتی قدرتی طور پہ.
جی.
وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتی نئی ریالٹیز کے ساتھ, جبکہ جو غیر ریاستی ادارے ہوتے ہیں بالخصوص دہشت گرد تنظیمیں, ان کے پاس ایجلٹی اور موبیلٹی زیادہ ہوتی ہے, اور ان کے پاس کسی بھی ملک میں بہت زیادہ ٹارگٹ رچ انوائرمنٹ ہوتا ہے, جبکہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے لیے یا دہشت گردوں کے پیچھے جانے کے لیے اگر کوشاں ہوتی ہیں تو اسی طرح ہے جس طرح کے دہشت گرد کو تلاش کرنا اسی طرح ہے جس طرح کے جو ہے نا آٹے میں اگر آپ نمک کی تلاش شروع کر دیں. تو یہ ایک قدرتی عمل بھی ہے, لیکن پھر جو
لیکن
ہے
پھر حل کیا ہے کامران صاحب, پھر حل کیا ہے؟ اسی طرح یہ حملے ہوتے رہیں گے؟
جی یہ حملے تو تب تک ہوتے رہیں گے جب تک انٹیلیجنس کرو جو ہے اس کو پار نہ کیا جائے. ابھی بیہائنڈ دا کرو ہیں. انٹیلیجنس مراد یہ ہے میری کہ ریئیکٹیو نہیں پرو ایکٹیو. اس میں یہ ہے کہ آپ جب نہیں بھی حملہ ہوتا, مطلب اگر آپ یہ دیکھیں ایک ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم کی ایک سائیکل ہے, حملہ ہوتا ہے پھر الرٹ لیول بڑھا دیا جاتا ہے, ہائیسٹ لیول پہ چلے جاتے ہیں, اور جبکہ اس ٹائم پہ ایک اور حملہ ہونے کی جو پروبیبلٹی ہے وہ بہت لو ہوتی ہے, کیونکہ دہشت گرد تنظیم کو پتا ہے کہ تمام لوگ اب دیکھ رہے ہیں, اب اس وقت وہ دوبارہ اسٹرائک نہیں کریں گے, لیکن اس وقت الرٹ لیول ہائی ہوتا ہے, अब कुदरती तौर पे अलर्ट लेवल को हाई रखना जो है एक तवील मुद्दत के लिए वो बिल्कुल जो है मुमकिन नहीं है। फिर जब वो अलर्ट लेवल नीचे आता है तो फिर दोबारा दहशतगर्द स्ट्राइक करते हैं और फिर से साइकिल चल पड़ता है। इस साइकिल को तोड़ने के लिए आपको इंटेलिजेंस एजेंसीज को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, इन्फिल्ट्रेट करने की जरूरत है इन दाइश को, और ये मुश्किल काम है, मैं ये नहीं कहता कि आसान काम है, लेकिन ये इसके बगैर और कोई चारा नहीं है।
ओके, एक बड़ी पॉलिसी शिफ्ट की भी बात की जा रही है, एक बड़ी पॉलिसी शिफ्ट कहा जा रहा है कि मुतवक्के है, उसकी शक्ल आपकी नजर में क्या होगी और क्या होनी चाहिए?
देखिए उसमें मैं डिटेल से तो आई एम नॉट प्रिवी टू देम, मुझे नहीं पता कि वो क्या होंगी, लेकिन गुज़श्ता सबका जो बिहेवियर रियासतों का रहा है अपना यूरोप में और दीगर और ममालिक में, वो यही है कि जो ब्यूरोक्रेसीज होती हैं उनके अंदर जो है एक पावर्टी ऑफ थॉट होता है। अब जाहिर है उनको फिर एक पॉलिटिकल कैलकुलस भी होता है, जो हुकूमत वक्त होती है उसका एक सियासी जो है इंपेरेटिव भी होता है कि वो जल्द अज जल्द मामले पे कम अज कम ऐसा दिखे कि वो मामले पे काबू पा रहे हैं, चाहे वो हकीकत में पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन एक परसेप्शन होती है कि भाई आप जो है अपना प्रोग्रेस शो करें। अब वो प्रोग्रेस शो करने के लिए आप जो है जरूरी नहीं कि सही आपकी जो है पॉलिसी हो, तो क्रैकडाउन होगा मुसलमान कम्युनिटीज के ऊपर, जहां पे गलत लोग भी पकड़े जाएंगे वहां पे बेगुनाह भी पकड़े जाएंगे, और यही दाइश चाहती है। दाइश ये हमले इसीलिए करती है कि मुसलमानों के ऊपर मजीद क्रैकडाउन हो, ताकि मजीद रिक्रूट्स हो, रिजेंटमेंट हो, और जो खलीज है मुसलमान कम्युनिटीज की यूरोप में बिलखसूस वो के जो सोशियो इकोनॉमिक लैडर पे बहुत नीचे हैं उनकी और उनकी हुकूमतों के दरमियान एक खलिश हो जिसको जो है जिससे फिर वो फायदा उठा सकें। तो इससे बचने के लिए मैं समझता हूं कि अगर कोई पॉलिसी ऐसी मुरतब होती है कि जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो मैं समझता हूं वहां फायदा होगा, लेकिन क्या ऐसा होगा ये हम अभी देखना बाकी है।
ठीक है, जिस सर आपने कहा भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि पॉलिसियों में अगर तब्दीलियां आती हैं तो उसकी शक्ल क्या होगी, क्या खदोखाल होगा, लेकिन अगर जिस सर आपने कहा, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है इस्लाम के नाम पे हो रहा है, और अगर कुछ इस तरह क्रैकडाउन मुस्लिम कम्यूनिटी के खिलाफ होता है यूरोपियन जो कंट्रीज है वहाँ पे, यहाँ अमरीका में, तो आपको क्या लगता है क्या अल्टीमेटली मुस्लिम दुनिया यूरोप और अमरीका के ताल्लुकात पर इसके असरात होंगे?
जी बिल्कुल होंगे। अभी देखें फिर मैंने वही कहा ना कि सियासी मुहर्रकात जो होते हैं, जरूरी नहीं कि जो है जो सियासतदान जो है वो बड़े सख्त अल्फाज में मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहा है, वो वाकई उन चीजों के ऊपर खुद से यकीन रखता है, लेकिन सियासी मुहर्रकात की बिना पर वो ये सारी रेटरिक झाड़ता है। किसी को इलेक्शन जीतना है, जैसे कि जो है अपना सेनेटर टेड क्रूज हैं, उनकी जो रेटरिक है वो साफ इस बात की निशानदेही करती है। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप है और दीगर लोग जो और पहले इससे पहले आए, इसी तरह यूरोप के अंदर जो है सियासतदान हैं। फिर यह है कि जो हुकूमत में सियासतदान है उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है उनकी ऑपोजिशन की तरफ से कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पॉपुलैरिटी कम हो जाए। तो फिर यह है कि जब एक ऐसे दौर में जहां पर वो एक मुसलमानों के खिलाफ सेंटिमेंट में जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बढ़ रही है नेगेटिविटी, तो वहां इस किस्म के बयान देना कि जी हम जो है वो पेट्रोलिंग करेंगे मुसलमान नेबरहुड्स की, फिर वो बड़ी पॉपुलर होती हैं इस किस्म की जो वो है। ये जरूरी नहीं कि टेड क्रूज जो है साहब जो है वो इस पे यकीन रखते हैं, मतलब अपसिद के दिल से, ये महज सियासी जो है एक बयान भी होता है जिसके पीछे जो है सियासी जो फायदा है उसको हासिल करने की कोशिश होती है। तो ये जो चीज है ये पॉलिसी मेकिंग के ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है।
जी बहुत शुक्रिया आपका कामरान बुखारी साहब। और सामीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म होने को है। कामरान बुखारी साहब का ताल्लुक ग्लोबल इंटेलिजेंस के इदारे स्ट्रैटफोर्ड से था, टोरंटो से आप हमारे साथ थे। इससे पहले आपने मजहबी स्कॉलर, फिलासफ़र, राइटर और इस्लामिक हिस्ट्री के स्टूडेंट डॉक्टर आमिर लियाकत को सुना। उससे पहले हमारे साथ थे ब्रसल से खालिद हमीद फारूकी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज़िया निगार हैं आप, और उसके अलावा हमारे साथ थे जफर ताहिर साहब, सिक्योरिटी और सियासी तज़िया निगार हैं, यहाँ अमेरिका से आपने हमें ज्वाइन किया था। तमाम मेहमानों का शुक्रिया और तमाम सुनने वालों का कॉल करने का बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही नेक्स्ट वीक तक शहनाज नफीस को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.